السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ الفقر، فقر کا علم، محتاجی کے بارے میں، یعنی فقر محتاجی کو کہتے ہیں نا، کہ محتاج ہونا کیا ہوتا ہے اور اصل میں محتاج کون ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا،
یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز، خوب تعریف والا ہے. اس سے پچھلا باب باب الغنا تھا اور اصل میں الغنی اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم سب فقراء ہیں. اور یہ آیت جو ہے اس بات کو پوری طرح واضح کر رہی کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. واللہ هو الغنی الحمید. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا،
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
یہ مال فے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے نا، اور جو جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے وہ فے کہلاتا ہے. یہ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کون سچے ہیں؟ کن کو صادق کہا گیا؟ ہم تو صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو. تو یہاں کیا صفات بتائی گئی ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، دنیاوی لحاظ سے کیا ہے، کمزور ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی، یا وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یعنی وہ اصلاً فقیر نہیں تھے، بلکہ ان کو جب ان کے گھروں سے اور ان کے بزنس سے نکال دیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کے محتاج ہو گئے. اور کس وجہ سے نکالے گئے تھے؟ آپ غزہ کی مثال کو ذہن میں رکھیے. غزہ کے لوگ غریب نہیں تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا. پاکستان میں کچھ بچیاں میڈیسن پڑھنے کے لیے آئی تھی، تو ان کے پاس اپنے گھروں کی اور اپنے میڈیکل سینٹر وغیرہ کی کچھ پکچرز تھیں جو انہوں نے دکھائی، کہ کتنے افلوئنٹ لوگ تھے، کتنا ان کے پاس مال تھا، کتنے ان کے بزنسز تھے، کیسا ان کا لائف سٹائل تھا. لیکن پھر اس کے بعد کی پکچر دکھائی کہ کس طرح جب بمباری ہوئی تو ان کی ہر چیز ختم ہو کے رہ گئی. اخرجوا من دیارہم و اموالہم، صرف گھروں سے نہیں نکالے گئے، مالوں سے بھی، یعنی ان کا بزنس بھی تباہ ہوا. اب اگر کسی کی وجہ سے کسی کا مال تباہ ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، تو اس کے ساتھ پھر اس کا رویہ کیا ہوگا کہ تم ریزن ہو، تم کاز ہو، تمہاری وجہ سے میرا گھر گیا، میرا مال گیا. وہ اس کا کیا بنے گا؟ دوست کے دشمن، دشمن بنے گا نا. لیکن یہاں پر ان کا رویہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اوپر جو بھی حادثے گزرے اس کے باوجود بھی وہ راضی ہیں اور اللہ سے اس کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر چیز لٹا کر بھی، سب کچھ دے کر بھی، تکلیفیں اٹھا کر بھی، ان کی فکر کیا ہے کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں. ہم کچھ نہیں بھی کرتے پھر بھی بڑے مطمئن ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ راضی ہوگا ہم سے. ایک مومن بندے کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہونی چاہیے؟ کہ جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ بھی خوش ہے یا نہیں. آپ دیکھیں دنیا میں آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ کیا وہ آپ سے خوش ہیں بھی کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کا کہیں زیادہ حقدار ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے دل میں یہ ہو کہ وہ ہماری اس ساری قربانی سے خوش ہے بھی یا نہیں. اور پھر اس سارے حال کے باوجود وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ مدینہ میں جو اصحاب صفا تھے، ان میں سے بہت سے فقراء مہاجرین تھے، اور ان کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سٹینڈنگ آرمی تھے کہ جب کہیں غزبہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایکسپیڈیشن ہوتی، کہیں ضرورت ہوتی تو آپ ان کو حکم دیتے، اشارہ ہی کرتے اور وہ چل پڑتے. اولئک ھم الصادقون، ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے سچا ہونے کا، یہ سچے مسلمان ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. ہم سب بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. مثلا صبح کی نیند، آپ میں سے کئی لوگ قربان کر کے آئے ہوں گے آج. مجھے پتا ہے کہ یہاں پر لوگ صبح کے وقت زیادہ میٹھی نیند سوتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، آپ سب کا کھانا ناشتہ وغیرہ رکھ کے چپکے سے تھکے جسم کے ساتھ بھی نکل آتے ہیں، چاہے رات کی نیند کم ہی کیوں نہ. اچھا، جب ایسی کوئی قربانی کرتے ہیں آپ اللہ کی خاطر، تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کتنے راضی اور خوش ہو کے یہ قربانی کرتے ہیں، یا پھر آپ کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اتنی صبح نکلتے ہیں، اپنی گاڑی پہ آتے ہیں، اپنی گیس استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں بھی چونکہ کافی عرصے سے اس میدان میں ہوں نا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اب یہ ہو رہا ہے، اب میں اس کورس کے بعد مزید کچھ نہیں کر سکوں گی، گھر بہت اگنور ہو رہا ہے. کبھی انسان سوچے کہ کیا گھر کا اگنور ہو رہا ہے؟ وہ اگنور یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ عرصے سے نئی ڈیکوریشن نہیں کی ہوتی، کوئی بہت شاندار پارٹیاں نہیں کی ہوتی، تو پھر سارے لوگ احساس دلانے لگتے تھے، پہلے تو تم اتنا کچھ کرتی تھی، اب تو تمہارے کپڑے بھی ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کر سکے. اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، اتنے کھانے نہیں بنائے، گھر والے بھی شکایت کرتے ہیں، اتنے دنوں سے گھر میں میٹھا نہیں بنا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے معیار کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے، کون ہمارا رول ماڈل ہے. کل میں مکہ میں وہ ایگزیبیشن دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، آپ اس کتنے لوگوں نے وہ ایگزیبیشن دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مدینہ میں وہ میوزیم دیکھا ہوگا شاید، لیکن اس میں تو اب لائیو سینما بھی ہے اور موویز ہیں. اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ مکہ جائیں، آپ وہاں بک کرائیں، تھوڑا سا ٹکٹ ہے 40 ریال کا، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، علم کے راستے میں خرچ کرنا اس کی تو بات ہی کیا ہے. ہمیں بھی کل اچانک ہی پتا چلا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ریسرچ بیسڈ، یعنی سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، وہ آپ کی پوری لائف ہسٹری. تو میں نے کہا کہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی دفعہ بھی سیرہ پڑھی یا پڑھائی ہے، لیکن سینگ از بلیونگ. جب تک آپ مدینہ نہیں جاتے نا، آپ کا وہ یقین کا لیول نہیں ہوتا ایمان پہ، رسالت پہ. وہ وہاں جا کے جو ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو مکہ پہ جا کر بڑھتا ہے نا، تو وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ ضرور بچوں کو بھی دکھائیے. اس میں انہوں نے پورے کہتے 20 سال کی اسکالرز نے ریسرچ کی ہے، اور بہت کچھ محنت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں بنائی انہوں نے، ماڈلز بنائے ہوئے، مسجد نبوی کیسی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر کا گھر کہاں تھا، اور ازواج مطہرات کے گھر کون سے تھے، اور اس میں سے حضرت عائشہ کا گھر کون سا تھا. اور پھر اسی طرح مدینہ میں جو خواتین کا رول ہے، بہت ہی زبردست پارٹ ہے. میں سمجھتی تھی صرف حضرت رفیدہ ہی نرسنگ کرتی تھی، لیکن 15 خواتین ہیں جن کو طب آتی تھی اور وہ زخمیوں کا علاج وغیرہ کرتی تھی. اور اسی طرح کون کون تجارت میں تھا، اور کس کس قسم کی تجارت، اور یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نظر آ رہی ہیں. تو مجھے لگا یہ اتنا پروڈکٹیو اور اتنا ایکٹیو معاشرہ تھا کہ جس میں سارے کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ویلا نہیں بیٹھا اور کوئی نکما نہیں، اور کوئی پارٹیاں نہیں کر رہا، اور کوئی شادیوں کے مہینے نہیں لگا رہا. اور کیا زندگیاں تھیں کہ چند سالوں کے اندر اتنی شادی. اب یقین کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ والا حجرہ تھا نا، اس کو دیکھ کے تو میرا رونا نہیں بند ہوا. میں نے کہا یہاں رہتے تھے وہ اور اتنا کچھ کر کے. ہمیں تو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، کام کیسے کرے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر بھی دفن ہو گئے، تو حضرت عائشہ بھی اس کے ساتھ ہی. مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ یہ جیسے جتنا یہ میرا لیپ ٹاپ ہے نا، اگر یہ حجرہ ہے تو حضرت عائشہ کا کمرہ بس پھر اتنا رہ گیا تھا، اتنا دیوار ڈال کے ایک چارپائی کی جگہ. اور میں سوچتی تھی کہ نہ تو وہاں رات کو لائٹیں ہوتی تھی، اور ان کو پتا تھا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر ان کے والد کی قبر ہے، ہم تو دن رات روتے ہی نہیں. ہمارے تو زندگی سے کوئی چلا جائے تو ہم تو ایموشنلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ مہینوں اس سے باہر نہیں نکلتے. اور انہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر کس طرح انہوں نے امت کو تعلیم دے دی. کہاں کہاں سے صحابہ اور پھر تابعین دور دراز کے علاقوں سے آ کر ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے. تو اگرچہ وہ تیز چلاتے ہیں, گھنٹے سے بھی کم میں وہ سارا کچھ دکھا دیتے ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ سے زیادہ بھی جانا پڑے تو میں تو اگر ہویا ہوتی تو ضرور پھر دوبارہ جاتی کہ ذرا اور اچھی طرح سمجھو چیزوں کو. پھر جبل احد کہاں ہے اور مسجد سے یعنی وہ کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سامنے, لیکن وہ ایک پورا ماڈل کے اندر, اور پھر یہ کہ وہ 3D تھیٹر ہوتا ہے کیا, جس میں وہ آپ کو جیسے لگتا ہے کہ آپ اندر داخل ہو رہے ہیں اور پھر نئی چیز کھل گئی ہو. تو اٹس امیزنگ امیزنگ رسا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, سبحان اللہ, اس کی لمبائی چوڑائی سٹیپس کی, ایک بالشت اور تین انگلیاں ایک سیڑھی تھی اور پھر دوسری, اور پھر چوڑا کتنا تھا, اور پھر اس کی سائڈوں پر کیا چیز بنی ہوئی تھی, اور وہ انہوں نے رکھ کے دکھا ہوا تھا کہ وہ تنا کھجور کا دوسری طرف رکھا ہوا تھا. اور وہ حدیث سنائی کہ جب یہ ممبر ایک خاتون نے بنوایا تھا, ممبر بن گیا تو وہ تنا رونے لگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ممبر سے سیڑھیوں سے اور پھر اس تنے کے پاس گیا, اس کو دلاسا دیا اور اس کو حق کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو قیامت تک تم اس کے رونے کی آواز سنتے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے ممبر بنا کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور اب میں اس شرف سے محروم ہو گیا ہوں. اگر یہ ساری مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے تو ہماری محبت کدھر ہے؟ اور پھر وہ ہمارے رول ماڈل ہیں یا وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں اور دنیا ہی میں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, ان کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے نا قیامت کے دن. تو جو اللہ نے دیا ہے نا اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے. اللہ نے نعمتیں دی, میں اس وقت ان نعمتوں کا شمار کرنے لگی جو اللہ نے مجھے دی ہیں, اور پھر اپنے آپ کو جائزہ لیں گی کہ میں کتنی شکر گزار ہوں. تو بہرحال چونکہ آج میرے سامنے صرف آپ سٹاف بیٹھے ہوئے, اس لیے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دین کا کام, دین کی ترقی قربانی کے بغیر نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. اس میں فقر سے گزرنا ہی پڑتا ہے, لیکن پھر اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. اولئک هم الصادقون. الفقر عبارت عن فقد ما هو محتاج الیہ. فقر یہ ہے کہ انسان وہ چیز کھو دے جس کی اس کو ضرورت ہے. فقد کو تھا فقدان, یعنی نہ ہو اس کے پاس. جو چیز انسان کو چاہیے وہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے نا. وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ. اور ہر وہ موجود جو اللہ تعالی کے سوا ہے وہ فقیر ہے, اسی کا اللہ کا محتاج ہے ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ. یعنی ہمارا وجود جو ہے فزیکل اور ہماری جو کوالٹیز ہیں ان دونوں میں کمی ہے. لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ فِي وُجُودِهِ, اس لیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے اپنے زندہ رہنے میں. اگر اللہ ہمیں زندگی نہ دے تو کیا ہوگا, ایک سانس نہیں لے سکتے ہم. وَفِي بَقَائِهِ, اور اپنے باقی رہنے میں. وَفِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ, اور اپنی حرکات میں. اور سکنات ہوتا ہے اسے ساکن ہونا, حرکات موو کرنا, اور سکنات اس کا اپوزٹ. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ سٹل نہیں بیٹھ سکتے یا وہ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپتے, کچھ لوگوں کی گردن کانپتی ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو انسان اپنے حرکتوں میں اور اپنے سکون میں بھی اللہ کا محتاج ہے. وفی سائر حوائجہ, اور اپنی ساری حاجتوں میں. وفقر العبد الى ربہ بالاضافۃ الى اصناف حاجاتہ لا ينحصر, اور بندے کا اپنے رب کا محتاج ہونا اپنی ضروریات کے مختلف اقسام کے حوالے سے محدود نہیں. لِأَنَّ حَاجَاتَهُ لَا حَصْرَ لَهَا, کیونکہ جو اس کی ضروریات ہیں وہ تو لا محدود ہیں. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيٌّ بِالذَّاتِ, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے. وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ إِلَيْهِ بِالذَّاتِ, اور تمام مخلوقات ذات کے ساتھ اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری مخلوقات اپنے وجود میں محتاج ہیں, پرندے ہوں, چرند ہوں, بیڑ بکریاں ہوں, کچھ بھی ہو, سب کو ضرورت ہے. ہمیں کھانا بھی چاہیے, ہمیں نیند بھی چاہیے, آرام چاہیے, ہمیں دوا چاہیے, ہمیں لوگ چاہیے, ہمیں ماحول چاہیے, ہمیں بہت کچھ چاہیے. تو یہ جو چاہنا ہوتا ہے نا, یہ ضرورت ہوتی ہے بندے کی, یہ اس کی محتاجی بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتا ہے, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. دنیا کے بادشاہ کیا ہے؟ ان کے سامنے صبح شام کھانے پیش کیے جاتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لائق ہوتی ہے؟ نہیں. ہمیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بچوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمیں والدین سے محبت ہوتی ہے، ہم جن کے والدین نہ ہوں، یتیم بچے ہوں، وہ زندگی میں کتنی محرومی کا شکار رہتے ہیں، وہ کیا سوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو والدین بھی نہیں چاہیے. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے زندگی روح چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چاہیے؟ نہیں. حی لا یموت. وقد ناد اللہ جمیع الناس واخبرهم بحالهم، اور جبکہ اللہ نے تمام انسانوں کو پکارا ہے، واخبرهم بحالهم، اور ان کو ان کی حالت کی خبر دی ہے. ووصفهم بانهم فقراء الى الله من جميع الوجوه، اور ان کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں. کیسے؟ فقراء فی ایجادہم، وہ اپنے وجود میں آنے کے فقیر ہیں. فلولا خلق اللہ لہم لم یوجدوا، اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو وہ وجود میں نہ آتے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو اللہ پیدا نہیں کرتا، کوئی خود پیدا نہیں کر سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لے، اگر کسی کا دنیا میں آنا نہیں لکھا تو وہ نہیں ہو سکتا. وفقراء فی اعدادہم بالقوا والاعضاء والجوارح، اور وہ اپنی تیاری میں محتاج ہیں، قوت کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ. فلولا اعداد اللہ ایاہم بہا لم استعدوا لأی عمل کان، اگر اللہ ان کو ان کے اعضاء کے ساتھ تیار نہ کرتا تو وہ کسی بھی کام کے لیے تیار نہ ہوتے، جو بھی کام ہوتا. کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتا کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، کسی بھی کام کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں، ٹولز ہی نہیں ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ سب کیا کی ہے؟ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. وفقراء فی امدادہم بالاقوات والارزاق، اور وہ مدد دیے جانے میں محتاج ہیں، غذاؤں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ. والنعم الظاہرۃ والباطنۃ، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ. فلولا فضل اللہ و احسانہ و تیسیرہ الامور لما حصل لهم من الارزاق والنعم شیء، اگر اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا، اور اگر اللہ کاموں کو آسان نہ کرتا، تو ان کو رزق اور نعمتوں میں سے کوئی چیز حاصل نہ ہوتی. وجود ملا، ٹولز ملے، مواقع ملے، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جو آج ہمارے پاس ہے وہ نہ ہوتا. یہ تھی مادی ضروریات. اب کچھ اور ضروریات بھی ہوتی ہیں. وفقراء الی اللہ فی تربیتہم بانواع التربیت و اجناس التدبیری، اور وہ اپنی تربیت میں اللہ کے محتاج ہیں، تربیت کی مختلف اقسام کے ساتھ، اور زندگی کی تنظیم یا تدبیر کی قسموں کے ساتھ. وفقراء الیہ فی تعلیمہم ما لا یعلمون، اور وہ اپنی ایسی تعلیم میں اللہ کے محتاج ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے. وعملہم بما یصلحہم، اور ایسے عمل کی تعلیم دینا جس سے ان کی اصلاح ہو. فلولا تعلیمہ لم یتعلموا، اگر اللہ ان کو تعلیم نہ دیتا تو وہ علم نہ سیکھ سکتے تھے. ولولا توفیقہ لم یصلحوا، اور اگر اللہ ان کو توفیق نہ دیتا تو ان کی اصلاح نہ ہوتی. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ سک کرنے لگتا ہے. آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہے؟ یہاں تو میرا خیال ہے نہیں کرتے، لیکن ویسٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، میرا چونکہ پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی ابھی انہوں نے ان کی ناف نہیں کاٹی ہوتی، فوراً ماں کے سینے سے لگا دیتے ہیں اور بچہ دودھ چوسنے لگتا ہے. تو کتنی حیرت کی بات ہے نا، اس کو کس نے سکھایا کہ یہ سک کرو اور اس میں تمہارا رزق ہے؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ اس تعلیم کا بھی انسان محتاج ہے اللہ کا. فی تعلیمہم ما لا یعلمون وعملہم بما یصلحون، اور انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چھوٹا بچہ جو ابھی سال دو سال کا ہو نا، تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، کس کس طریقے سے مختلف چیزوں سے بچتا ہے. کوئی گرم چیز سامنے آئے تو کیا کہتا ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا اس کو. کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے اس کو پتا چلا؟ کس نے وہ سینسز اندر رکھے کہ وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ کولڈ کیا اور ہاٹ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے بندوں کو. وہ عمل ہم بیماری اسلوم، یعنی جن کاموں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ عمل ان کو سکھا دیتا ہے. فلولا تعلیمہ لم یتعلم، اگر اللہ نہ سکھائے وہ نہیں سیکھ سکتے تھے. یہ ہے اصل نقطہ. یعنی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں سمجھتے ہیں یا باپ سمجھتا ہے یا باقی سمجھتے ہیں کہ استاد سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کر رہے ہیں نا, ہم تو صرف ٹولز ہوتے ہیں, سکھا اللہ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی چیزیں آپ کہتے ہیں کرو اور وہ کیا کہتے ہیں نو, اور کتنی چیزوں سے آپ روکتے ہیں اور نہ کرو, کیونکہ ان کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی چیز سکھانی جو ہم اپنی بے وقوفی سے ان کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اور کچھ چیزوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ضرور کرنا چاہیے. مجھے بڑا ترس آتا ہے ان بچوں پر جن کے ماں باپ ان کو بہت کنٹرول کرتے ہیں, ادھر دیکھو یہ نہ کرو, بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, یہ پکڑو, ادھر پکڑو, ادھر بیٹھو, فلاں فلاں, ان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنے دیتے. وہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خود تربیت کر رہا ہے, اللہ ان کو سکھا رہا ہے, ہمارا کام صرف ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں نا, کچھ کرنا سیکھ بھی جاتے ہیں, مثلا قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہم نے, کتنے لوگ ہیں جن کو اتنا اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ روز قرآن نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ توفیق نہیں. کتنی ہی اچھی باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ کرتے نہیں. کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فرق کیا؟ توفیق نہیں. وفقراء الى ربهم فی صرف النقم عنہم, اور وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنے سے مصیبتیں دور کرنے میں, ودفع المکاره اور تکلیفات کو دور کرنے میں, وازالۃ الکروب والشدائد اور تکلیفیں اور سختیاں دور کرنے میں. فلولا دفعه عنہم, اگر اللہ ان سے دور نہ کرتا, وتفریجه لکرباتهم اور ان کی تکلیفوں کو کرب جسے کہتے ہیں, وتفریجه لکرباتهم اور ان کی تکلیفوں کو اللہ ختم نہ کرتا, وازالته لعسرهم اور ان کی مشکلات کو زائل نہ کرتا, لستمرت علیہم المکارہ والشدائد, تو تکلیفیں اور سختیاں ان پر لگاتار قائم رہتی. تو ان ساری چیزوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے. اچھا, اب اتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا, انہوں نے ایک اینگل سے کیا لیکن اس کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, ہمیں سارے کو آزماتا ہے. اس جمعے کا خطبہ کسی نے سنا ہو مکہ میں, مکہ کا خطبہ, ظاہر جدہ والے اتنے سن چکے ہیں, انہیں تو اتنی دلچسپی نہیں ہے. ہم لوگ تو ترستے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر غور سے سنتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. کل جو انہوں نے آزمائشوں کی بات کی ہے نا, کہ کس کس طرح انسان آزمایا جاتا ہے, کتنی مختلف طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں. کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں. کچھ لوگوں کی زندگی میں پرابلم ہوتا ہے لیکن وہ پرابلم فری ہوتے ہیں, وہ ان پرابلمس کو سر پہ سوار کر کے بیٹھ نہیں رہتے, وہ اپنی زندگی رواں دواں رکھتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ پرابلم بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ان کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ کھانا پینا سونا شکر ادا کرنا زندگی میں کوئی اچھا کام کرے وہ بھول جاتے ہیں, وہ بس ایک وجہ بنا لیتے ہیں کچھ نہ کرنے کی, کیا یہ مشکل آ گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں, مثلا آپ کے گھر میں الماری میں کچھ رکھا ہوا اور اس کا لاک جو ہے اس کی چابی گم ہو گئی, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اب کچھ نہیں نکال سکتی, کچھ نہیں ڈال. مثلا بچوں کی وجہ سے آپ نے فریج ہی لاک کرنی تھی نا, کئی لوگ فریج بھی لاک کرتے ہیں بچوں کی وجہ سے, کئی بڑوں کی وجہ سے بھی کرتے. خیر, اگر وہ فریج کی چابی گم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آج کھانا نہیں پکے گا, آج ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ کچھ نہیں ملے, کیونکہ لاک ہے, بس لاک ہے. ہر ایک کو بتائیں گے آج ہمارا فریج کی چابی گم گئی ہے, لاک ہے, لاک ہے, ایسے ہی کریں گے. بس کیا کریں گے؟ ہر ممکن کوشش کریں گے, اور اگر نہیں تو توڑ ہی دیں گے تالے کو, مگر کھولنا ضرور ہے. ہم اسٹرگل کرتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ مسئلے آ جاتے ہیں, انسان کو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے. ایک جاب چلی گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آرام سے گھر میں بیٹھا کریں؟ اب کیا کریں؟ اب وہ جاب چلی گئی ہے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں, کمپنی بند ہو گئی, جاب چلی گئی ہے, بس آرام کریں گے, ہاتھ پاؤں ماریں گے, کچھ اور کریں گے. اسی طرح کچھ تکلیفیں روحانی بھی آ جاتی ہیں. جیسے مادی تکلیفیں آتی ہیں, ہم توڑ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں ادھر ادھر ادھر, اسی طرح کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روح کو لگ جاتی ہیں. کوئی غم لگ جاتے ہیں, کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے, یا کوئی شوہر ابیوسو ہو جاتا ہے, یا کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں, یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے. علاج تو کر رہے ہیں آپ, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اصل کام نہیں کر رہے. اللہ کو اس طرح نہیں پکار رہے جس طرح پکارنے کا حق ہے. یہ اکثریت ایسے کرتی, لوگوں کے آگے دکھ درد کی داستانیں طویل سے طویل سنائیں گے, اللہ کے آگے نہیں روئیں گے, اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے. جبکہ ابھی آپ دیکھیں, وفقراء الى ربهم فی صرف النقم عنہم, وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے, تکلیفیں دور کرنے کے لیے, سختیاں دور کرنے کے لیے. اگر اللہ ان سے تکلیفیں دور نہ کرے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی تھی. اللہ مشکلات دور نہ کرے تو ان مشکلات ان پہ لگاتار قائم رہتی. تو اس کا مطلب ہے جب ہم محتاج ہیں اللہ کے تو پھر جب کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے تو لوگوں کو قصہ سنانے کی بجائے کیا کیا جائے, اللہ کے آگے خوب رویا جائے, بار بار اس کو پکارا جائے, اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے اور کبھی بھی مایوس ہو کے نہ بیٹھا جائے. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کیسے دعا مانگی تھی, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا, اور حال کیا تھا, اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا. آخر تک دعا 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 دعا, کیونکہ محتاج ہی اسی کے, کھولنا ہی اس نے. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ. اللہ جس کے لیے کوئی چیز روک دے کوئی اس کو کھول کے دے ہی نہیں سکتا جب تک سے وہ نہ کھولے اس کے لیے.
سارا جو ابھی آپ نے باغونی کی بات کی نا, تو وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف روتا ہی ہے, اور وہ رو کے پورے گھر والے پریشان, اور اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کیا کیسے کرے, اس کو کہاں رکھے, کیا, یعنی وہ ایک بچہ رو کے اپنے سارے کام کروا لیتا ہے,
رو کے کام کرا لیتا ہے. کتنی اچھی مثال دی ہے,
بہت امپورٹنٹ لیسن یہ آج سیکھا ہے میں نے کہ ہر کام میں صرف رونا ہی ہے, وہ بھی صرف اللہ کے
سامنے, صرف اللہ کے سامنے. ہم نا سارا رونا بندوں کے آگے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, پھر وہ رہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے روئے جا کے. کتنا عجیب ہے نا حال کے بندے کو, مشکل میں بھی اور پھر نہ ہاتھ پاؤں مارے اور نہ دعا کرے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم نے مثال سن رہے تھے شروع میں کہ کیسے صحابہ کرام ہوتے تھے, کتنے تیار ہوتے تھے, کیسے ہجرہ کرنے کے بعد بھی تیار ہوتے تھے اور قربانی دینے کے لیے, تو ایک چیز جو مجھے نظر آئی تھی وہ تھی کہ ہمارا دین سیلف لیس ہے, دیر از نو سینس آف ایگو. وہ اپنی ایگو کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے, نہ ان کو کوئی شوق تھا کہ انہیں کوئی فیم ملے یا انہیں کوئی پہچانے یا ان کا نام جائے ہسٹری میں. جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ایگو رستے میں آ جاتا ہے تو کام اس اخلاص کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو وی آلویز ہیو ٹو چیک کہ ہم اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں کر رہے.
جی استاذہ جی, الحمد للہ رب العالمین. میں سوچی تھی کہ شروع میں آپ نے دین کے کام کے لیے قربانی کی بات کی, اور پھر اس کے بعد ایگزیبیشن میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, تو میں بس انہیں کے بارے اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسان کتنا بڑا لیسن ہے نا ہم سب کے لیے. وہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور پھر اولاد بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کا کام جیسے 48 سال پوری امت کا کیسی تعلیم دی, سبحان اللہ. صحابہ کرام نے بھی ان سے سیکھا, پھر یتیم بچوں کی پرورش بھی وہ کرتی رہی, یعنی اور کتنے صرف اپنی جان مال کی قربانی نہیں دی بلکہ اپنے جذبات کی قربانی بھی دی نا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جیسے ان کے لیے اور کے باپ بھی نہیں رہے, شور بھی نہیں تھے, اولاد بھی نہیں تھا. میں بس انہیں کے بارے سوچی تھی کہ انہوں نے کتنی عظیم قربانی دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے جیسے کتنی قبولیت بھی کی کہ آج تک حدیث میں جب بھی ہم ان سے پڑھتے ہیں ان سے خاص قسم کی عقیدت اور محبت.
اگر آپ حجرہ دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے, یعنی اتنے عرصے سے میں یہ سن رہی ہوں حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور وہی دفن ہوئے, لیکن وہ جو میں نے دیکھا نقشہ اور پھر ان کے رہنے کی جگہ, اور تو بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں اتنی بڑی کنٹریبیوشن. مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کر رہی تھی. ہماری کوششیں تو خیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم ہر وقت عذر بناتے ہیں, ہمارے پاس چونکہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں یہ سب بہانے ہی ہوتے.
سب سے دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی, ایک تو یہ تھا کہ جیسے اسباب کی ضرورت ہے انسانوں کو ہوتی, تو ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں نا تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے کسی نے حج کرنا ہے اور اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے تو وہ کیا سوچے, وہ دعا بھی نہیں مانگیں گے کہ آج کل تو اتنا مہنگا پیکج ہے میں تو حل نہیں کر سکتا. اور لیکن یہ کہ مال کی ضرورت تو انسانوں کو ہے نا, جب انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے نا پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور دوسرا استاد جو شروع میں آئی تھی نا کہ جو فقراء مہاجرین گھروں سے نکلے اور یعنی اپنے مال اور سب کچھ چھوڑ کے, تو ان کا مقصد بڑا کلیئر تھا اور وہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے. تو ہم بھی جب گھروں سے نکلے نا تو اپنے آپ, جیسے مجھے یاد ہے کہ استاد نے ہمیں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے نا اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جب اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ واقعی اللہ کے رستے میں نکل رہے ہیں اپنا گھر مال سب کچھ چھوڑ کے, یا مثلا کچھ اور مقصد ہے نا. جب اللہ کی رضا مقصد ہوتا ہے نا تو کبھی بھی کوئی انسان کو نہ ریگریٹ ہوتا ہے, بلکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہر قدم اللہ کے رستے میں اس سے مجھے اجر مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ خوش ہے مجھ سے, تو پھر ہر قربانی بھی آسان ہو جاتی.
اس سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو مجھے آ کے کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت کریں, تو میں کہتی ہوں کہ جب پہلا قدم آپ کا گھر سے باہر ہو گیا نا تو وہ اللہ کے رستے میں اٹھ گیا. اب وہی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں نا, اب اس رستے میں آپ کی آزمائش ہوگی, امتحان ہوگی, تکلیف آئے گی, مشکل ہوگی, منہ سے نہیں کچھ نکالنا ورنہ اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے بلایا, اتنی بڑی سعادت دی ہے, لیکن افسوس یہ کہ آپ لوگوں نے بھی حج وغیرہ کیا ہوگا کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ حج گروپ میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کی جو گروپ ارینج کر رہے ہوتے تھے ان سے جو کمپلینٹس ہوتی تھی کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے, اس میں مرچیں زیادہ ہیں, یہ ٹائم پر نہیں, یہ فلاں ہو گیا, یعنی لڑائی کی حد تک. حالانکہ یعنی یہ سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے نا, تو شاکڈ ہوتی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال, حج میں یہ تو کرنا ہی نہیں, اور ہم لڑ رہے ہیں اور لڑ بھی کس چیز پہ رہے ہیں, اگر کھانا ہی کھانا تو گھر بیٹھتے, پھر یہاں کس لیے آئے. تو حج بھی اللہ کے رستے کا سفر ہے نا. اسی طرح کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکل رہے ہیں, اللہ کے رستے میں آپ طالب علم اللہ کے رستے میں ہوتا ہے, نو کمپلینٹس. ٹھیک ہے, اگر کہیں آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں وہاں کوئی کمی بیشی ہے تو ان کو بتا دیں, سجیشن دے دیں, ٹھیک کر دیں وہ چیزیں, لیکن کبھی بڑوں سے کمپلینٹ, کبھی شاگردوں سے کمپلینٹ, کبھی اس سے کبھی اس سے, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں, دوسروں کو تو دے ہی رہے ہیں اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ پڑھانے جا رہے ہیں تو ہر وقت اسٹوڈینٹ سے کمپلینٹ, یہ اسٹوڈینٹ ایسا ہے, یہ فلانا ایسا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی. کچھ لوگ صرف اس لیے کام چھوڑ جاتے ہیں حالانکہ ان کو اجر عظیم پتا ہوتا ہے اس کا, کہ یہ وہ کام ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے نا. ٹیچنگ جو ہے کسی کو دین کا رستے کی طرف لے آنا, یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی, بلکہ آپ کے شاگرد جب تک دنیا میں ہیں اور وہ آگے اور جس کو سکھا رہے ہیں وہ اجر کنٹینیو رہے گا. اتنا بڑا اجر اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے, اختلاف کر کے, لڑائیاں کر کے گھر بیٹھ گئے. ہاں اگر آپ لوگوں کے لیے نکلے تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نکلے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا ہے تو پھر تو یہ زیب ہی نہیں دیتا نا, پھر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وفقراء الی ربہم فی تعلہم لہ, اور وہ اپنے رب کے محتاج ہیں اپنے رب کی والہانہ عبادت کرنے میں. یعنی آپ خوب خوب عبادت کریں, طواف پہ طواف کریں, عمرے پہ عمرہ کریں. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ توفیق دے. آپ اللہ کے محتاج ہیں اس کے لیے. وحبہم لہو, اور اس کے لیے محبت کرنے میں, اللہ کی محبت بھی دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے. وعبادتہم ایاہو, اور صرف اس کی عبادت کرنے میں. واخلاص العبادت لہو, اور اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے میں. فلو لم یوفقہم لذالک لہلکوا, اور اگر اللہ ان کو اس بات کی توفیق نہ دیتا تو وہ ہلاک ہو جاتے. وفسدت ارواحہم وقلوبہم واحوالہم, اور ان کی روحیں فاسد ہو جاتی اور ان کے دل بھی بگڑ جاتے اور ان کے حالات بھی خراب ہو جاتے. فہم الفقراء بالذات الی ربہم بکل معنی, بس تمام لوگ اپنی ذات کے اعتبار سے ذات کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کے فقیر ہیں ہر معنی کے لحاظ سے. وہ بکلی اعتبار, ہر اعتبار سے. سوا ان شعروا ببعض انواع الفقر او لم یشعروا, چاہے وہ محتاجی کی چند قسموں کو سمجھ لے چاہے نہ سمجھے. ولکن الموفق منہم الذی لا یزال یشاہد فقرہ فی کل حال من امور دینہ و دنیاہ, لیکن موفق ہوتا ہے جس کو توفیق ملے گی. آپ نے یہاں تو اکثر سنا ہوگا کہ وہ موفق, لیکن توفیق یافتہ شخص وہ ہے جو ان میں سے ایسا ہے جو ان میں سے ہر وقت اپنی محتاجی کو پیش نظر رکھتا ہے اپنے دین اور دنیا کے سارے حالات میں. یعنی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو فقیر انسان ہوں. وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ أَن يُعِينَهُ عَلَى جَمِيعِ أُمُورِهِ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے تمام کاموں میں مدد دے. وَيَسْأَلُهُ أَلَّا يَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, اور وہ یہ سوال کرتا رہتا ہے کہ اللہ اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرے ایک آگ جھپکنے کی دیر میں. یہ دعا نا اپنی خاص دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے کے لمحے کے لیے نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسان کا دشمن. ان نفس لامارۃ بسوء، وہ جہاں اس کو موقع ملے گا آپ کو بھٹکا دے گا. آپ سال بھر صبر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے نفس کے حوالے ہوئے، وہ کچھ کہہ دیا جو سب پہ پانی پھیر دیا. وَيَسْتَصْحِبُ هَذَا الْمَعْنَى فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور وہ اس معنی اور مفہوم کو ہر وقت اپنے ساتھ پیش نظر رکھتا ہے. فَهَذَا أَحْرَى بِالْإِعَانَةِ التَّامَّةِ بِالرَّبِّهِ وَإِلَٰهِهِ الَّذِي هُوَ أَرْحَمُ بِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا. تو ایسا شخص بہت زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کے رب اور اس کے الہ کی طرف سے اس کو مکمل مدد دی جائے، جو اس پر ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو پھر مدد بھی خوب آئے گی. سبحان اللہ، نہ کوئی تکبر رہے گا اور نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ ضد، اور نہ ہی کوئی حقد، اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں. سارا فوکس اپنے آپ پہ ہے نا، کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں بس آپ سے مانگتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. کیونکہ نفس تو آپ کو پلا دیتا ہے، تم تو بڑی چیز ہو، دوسروں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یعنی کسی بھی اعتبار سے. اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے، ہر ایک میں کوئی خوبی ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے کمپیئر کر کے اپنی کمزوری دیکھ لیتا ہے. اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں. کیسے؟ دوسروں میں خامی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے مقابلے کی اپنی کوئی خوبی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کی خوبی ڈھونڈ لیں اور اس کے مقابلے میں اپنی وہ کمزوری دیکھ لیں، چیزیں آسان ہو جائیں گی. الغنی الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. غنی تو وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے، وہ ہے اصل غنی. وغناہ تام من جمیع الوجوہ، اور اس کا غنی ہونا ہر لحاظ سے مکمل ہے. فلا یحتاج الی ما یحتاج الیہ خلقہ. اللہ کو اس چیز کی کوئی محتاجی نہیں جس کی محتاج مخلوق ہوتی ہے. ولا یفتقر الی شیء مما یفتقر الیہ الخلق. اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایسی چیز کا فقر یا مفلسی نہیں ہوتی جس کی طرف اس کی مخلوق مفلس ہوتی ہے. وَذَلِكَ لِكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. اور یہ اس کے اسماء و صفات اور افعال کے کامل ہونے کی وجہ سے ہے. وَمِنْ غِنَاهُ أَنَّهُ أَغْنَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس کے غنی ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمام مخلوق سے بڑھ کر مستغنی ہے، بے نیاز ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اور اسماء اور صفات میں تعریف کیا ہوا ہے. وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَى، اس کے تمام نام اچھے ہیں. وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا عُلْيَا، اور اس کی تمام صفات سب سے بلند ہیں. وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا فَضْلٌ وَإِحْسَانٌ، اور اس کے تمام افعال سراسر مہربانی اور احسان ہے. وعدل وحکمت ورحمت، اور عدل اور حکمت اور رحمت پر مبنی ہے. فہو الحمید فی ذاتہ، پس وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. الحمید فی اسمائہ وصفاتہ، اپنے اسماء و صفات میں قابل تعریف ہے. الحمید علی ما فیہ وعلی ما منہ، اور وہ قابل تعریف ہے ان صفات پر جو اس میں ہیں اور جو اس کی طرف سے جاری ہوتی ہیں. الحمید فی غناہ، اور وہ اپنے غنا میں بھی قابل تعریف ہے. فہذا الفقر العام المطلق، تو یہ ہے عام اور کامل محتاجی. اما الفقر من المال فالعاقل یرا ان الاموال والاشیاء کلھا فی خزائن اللہ تعالی لا فی ید نفسہ. لیکن جو مال کے محتاجی ہے تو عقل مند یہ خیال کرتا ہے کہ تمام مال اور اشیاء اللہ تعالی کے خزانوں میں ہیں، نہ کہ اس کے اپنے ہاتھ میں. فلا يفرق بين ان تكون بيده و بيد غيره، تو اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہو یا کسی اور کے ہاتھ میں، اصل مالک تو اللہ ہے. کتنی مزے کی بات ہے یہ. وكل رزق في الكون فهو من رزقه، اور کائنات میں جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ کے رزق میں سے ہے. اتنی خوبصورت ہے یہ بات، اگر آپ اس کو سمجھے تو انجوائے کریں. اس کے اپنے پاس کچھ ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے اس کا اصل مالک تو اللہ ہے، یہ اس کا خزانہ ہے. اگر میرے ہاتھ میں اس وقت نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کا خزانہ ہے. سورت کاف میں نہیں آتا وہ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو باغ ہے تباہ ہو جائے اور میرا رب مجھے اسے بہتر باغ عطا کر دے، اور پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا. تو جس کے پاس ہے وہ اس پر تکبر نہ کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، میری بہن کے پاس تو اتنا ہے، وہ ایسے گھر میں رہتی ایسے گاڑی رکھتی ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ جو اس کے پاس ہے نا اس کا بھی اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. تو اللہ نے اگر اس کو وہاں رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہاں رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے. اپنے پاس ہو تو بھی کیا سمجھے یہ میرا نہیں اللہ کا ہے، ورنہ ہوتے ہوئے بھی ہم نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ. اگر ہماری آمدنی $1 ارب بھی سالانہ ہو تو ہمیں ایک وقت میں کیا کھانا ہے؟ دو روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے، اب تو اتنی ڈائٹنگ کرنی پڑتی. وللہ میراث السماوات والا، اصل بات یہ ہے، یہ کانسیپٹ دینا چاہیے. اب جیسے میں اتنے دن سے الحمدللہ ہوٹلز وغیرہ میں تھے، تو میں جہاں جہاں ہوتا تھا ایکسٹرا لائٹ آف کر رہی ہوتی تھی، واش روم کی آف کر رہی، ادھر کی ادھر کی، یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ کون سے ہم نے بل دے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو ریسورسز کو ضائع کرنا پسند نہیں. ضرورت ہے تو آپ ساری جلا لیں، لیکن اگر ضرورت نہیں تو بھی کس لیے جلدی چھوڑ کے آ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ کون بند کرے گا اٹھ کے تمہارے لیے؟ یعنی اپنے گھر میں بھی ہو، بہت بھی ہے، آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے کہ آپ پے کر لیں گے بل، لیکن اصل بات بل پے کرنے کی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن، آپ سب کا بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.